أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خير المبشرين والمنذرين، وشفيع المذنبين والمجرمين، الملقب بطه وياسين، النبي المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم. لبیک یا زینب کے عنوان سے اور عصر حاضر میں حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہماری ذمہ داریاں، ہماری ان مسلسل مجالس کا موضوع چل رہا ہے، اور ہر روز حضرت زینب کے مشن کے حوالے سے ہم کوئی نہ کوئی پیغام پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. آج شب اربعین، آپ نے مسلسل اخبار اور میڈیا کے ذریعے سے آج کا منظر کربلا میں جانے والے مومنین اور شیعہ کو دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مشن. اس مشن کی ایک کڑی یہ ہے کہ آؤ اربعین میں چلیں کربلا، اس لیے کہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا قید سے آزاد ہونے کے بعد ایک عظیم مشن کی بنیاد رکھتی ہیں، دربار یزید میں مجلس اور عزاداری کا اقرار، اور پھر عزاداری کرنے کے بعد سیدھی گھر نہیں جاتی ہیں، بلکہ شام سے نکلنے کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ثانیہ زہرا کی زبان پہ ہے وہ یہی کہ بیٹا سید سجاد مدینہ جانے سے پہلے ہمیں قبر حسین کی زیارت کرنی ہے. لہذا آج جو اربعین میں آپ امام حسین کے روزے پر کربلا میں جمع غفیر نظر آ رہا ہے، یہ اربعین حسینی پر کربلا میں شیعوں کا تجمع، شیعوں کا اجتماع، یہ آج اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مشن کا ایک حصہ ہے. کہ جو آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کی بنیاد حضرت ثانیہ زہرا نے رکھی ہے اور ہم یہ مسلسل عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ثانیہ زہرا کا مشن ہے ان عظیم پیغامات میں سے ایک عظیم پیغام یہ ہے کہ اربعین حسینی کربلا میں منائی جائے۔ لہذا جناب زینب کے مشن میں سے ایک عظیم مشن جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، عزاداری عاشورا تمام کے تمام مومنین اپنے اپنے وطن میں انجام دیتے ہیں، لیکن اربعین منانے کے لیے کربلا میں پہنچنا یہ گویا عملی پیغام ہے، اور زبان ہی سے نہیں بلکہ دل و جان سے کہا جا رہا ہے لبیک یا زینب۔ یعنی شہزادی جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، اس بنیاد کو ہم نے خون سے سینچا ہے، جانے دی ہیں، اولادیں قربان کی ہیں، مگر اس مشن میں کبھی کوئی آنچ نہ آنے دی ہے، جس کے لیے آج ہمارے عصر میں، ہمارے زمانے میں کربلا پوری دنیا کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ جو بھی انسان جہاں سے بھی دیکھنا چاہے اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ 1400 سال پہلے جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی تھی، شام سے رہائی پانے کے بعد کربلا جانے سے پہلے ہدف یہ تھا کہ ہمیں اربعین کربلا میں منانی ہے۔ وہی سلسلہ آج تک نظر آ رہا ہے، اور اتنے عجیب و غریب طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ کربلا میں اربعین حسینی اس عظیم عجیب اور عظیم انداز سے منایا جا رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں مکے کا حج بھی پھیکا نظر آتا ہے۔ یعنی آپ نہ وہ کیفیت ملاحظہ کر سکتے ہیں، نہ وہ تعداد، اس لیے کہ اسلامی عبادتوں کا محور رقت ہے۔ ہمارے یہاں جو تاکید ہے وہ یہ کہ دعاؤں کو بھی اگر مانگنا ہے تو گڑ گڑا کے دعائیں مانگی جائیں، یعنی جب تک دعاؤں میں رقت نہ ہو تو دعا میں مزہ نہیں آتا ہے۔ گویا اسلامی عبادتوں کا معیار رقت ہے۔ اب اگر تمہیں رقت کا موازنہ کرنا ہے تو رقت کا بلا بھی جتنی ہے اتنی حج پہ نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی نہ منا کے میدان میں، نہ عرفہ کے میدان میں، نہ مزدلفہ میں، نہ مشعر میں، نہ حرم میں، کہیں بھی وہ کیفیت نظر نہیں آتی جو اربعین میں کربلا میں ہے۔ یعنی مکمل رقت کی صورتحال یہ ہے کہ اب کربلا میں اربعین میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کرو یہ، بلکہ مومنین ایک دوسرے کو دیکھ کے خود بخود گریہ کاری ہوتا ہے، عجیب شرکت کاری ہوتی ہے جو کیفیت اربعین میں کربلا میں نظر آتی ہے۔ یعنی وہ تمام محوریت کی جس کو اسلام نے مرکز قرار دیا تھا وہ آپ کو کہیں اور نہیں، کربلا میں، اربعین میں۔ اور اس کی عجیب کیفیت یہ ہے کہ جب رقت ہوتی ہے تو یقیناً اخلاص اور خلوص بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان میں رقت آئی ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول چکا ہوتا ہے، اس کے یہاں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، کتنی بڑی پوسٹ میں ہوں، کتنا بڑا عہدہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب رقت آئی ہو تو انسان اپنے آپ کو بھولنے کے بعد بے قرار ہو کے رونے لگتا ہے۔ لہذا جو خلوص کربلا میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور اس لیے نظر نہیں آتا، چونکہ رقت نہیں ہے، انسان اپنے آپ کو بھولا نہیں ہے، لہذا احرام باندھنے کے بعد بھی احساس ہے کہ میں کون ہوں، لیکن کربلا میں انسان بھول چکا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، فقط اس کو اتنا یاد ہے کہ اپنے مولا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے کہ جس کو جناب زینب نے شام سے رہا ہونے کے بعد اس کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد رکھنے کا اثر یہ ہوا ہے
اس کے بعد سے بھی آج تک یعنی یزید سے متوکل اور متوکل سے صدام تک ایسے ایسے ظالم و جابر حاکم آئے جنہوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ زیارت حسین ختم ہو جائے لیکن وہ مٹ گئے ہیں زیارت حسین
زندہ
انسان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا بنا سکے سوال اس لیے کہ ملاقات کسی بڑی پارٹی سے ہے تو ظاہر ہے اسی اعتبار سے اپنا آپ کو سنبھالے گا، اس لیے کہ ایک بڑی شخصیت سے ملنے جا رہا ہے، لیکن یہ بڑی شخصیت آپ کے فقط ظاہر سے واقف ہے، آپ کے فقط چہرے سے واقف ہے، لہذا چہرہ ہو سکتے ہیں، بالوں میں گردھا، کپڑے اچھے، اس لیے یہ شخصیت جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں یہ فقط حالت ظاہری سے واقف ہے، لہذا آپ ظاہر کو سدھارنے کے بعد جاتے ہیں، لیکن اگر کسی ایسی شخصیت سے جانا ہو ملنا ہو کہ جو آپ کے جتنے ظاہر سے واقف ہے اتنا اندر سے بھی واقف ہے،
سبحان اللہ،
تو پھر اب ضرورت ہے کہ فقط ظاہر ہی کو سدھارنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے سدھاریں، اس لیے کہ جس شخصیت کی ملاقات کے لیے ہم اربعین حسینی میں کربلا پہنچ رہے ہیں وہ جتنا ہمارے ظاہر سے واقف ہے، اور شاید ظاہر کو سدھارنے کی ضرورت یوں بھی نہ پڑے کہ ان ایام میں جتنے ظاہر جا رہے ہیں پاپیادہ ہیں، ان کو اپنے ظاہری کی کوئی خبر نہیں ہے کہ پیدل چلتے ہوئے ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، لہذا جس چیز کے سدھارنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ شخصیت ہمارے ظاہر سے زیادہ باطن سے واقف ہے، لہذا اگر چاہتے ہیں کہ واقع ملاقات ایسی ملاقات ہو کہ جس پہ نہ فقط ہم یہ کہیں کہ ہم مولا کے پاس آئے تھے، بلکہ مولا کہے کہ میرا شیعہ مجھ سے ملنے آیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے باطن کو، اپنے اندرونی حالات کو جتنا زیادہ پاک کر سکیں، اس لیے کہ اسی امام کی زیارت کے لیے جو اس نے دخول کے جملات ہیں، بلکہ تقریباً اس نے دخول کے جملات تمام معصومین کے لیے جو وارد ہوئے ہیں کہ جب آپ حرم میں وارد ہوں تو وارد ہونے سے پہلے جو اجازت لینی ہے، ان اجازت میں جو جملات وارد ہوئے ہیں وہ انسان اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، اجازت کے ساتھ ساتھ جو جملے ہیں اشہد انک رسول مقامی، تسمع کلامی، ترک و سلامی، مولا نے گواہی دیتا ہوں کہ تشہد و مقامی آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، تسمع کلامی آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں، ترک و سلامی آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے شیعہ مولا کے حرم میں پہنچنے کے بعد اس عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ مولا کہ آپ میرے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا ہمارے کھڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں تو فقط ظاہری کھڑے ہونے کو نہیں دیکھ رہے، مولا کو جہاں ہمارے کھڑے ہونے کا علم ہے وہاں اس چیز کا علم ہے کہ جو ہم نے خرچ کر کے یہاں تک آئے ہیں، یا اپنی زندگی میں جو خرچ کر رہے ہیں، یا جو آمدنی ہمارے پاس ہے، اس کا سارا اس امام کو ہے کہ جس کی خدمت میں ہم جاتے ہیں، لہذا زیارت کا مطلب ملاقات، اور ملاقات بھی ایسی شخصیت سے جو ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہے اور باطن سے بھی، لہذا خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ زیارت نصیب ہو، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ ایسا بن کے زیارت پہ جائیے کہ جس پہ فقط ہم شعار بلکہ ہماری زبان سے کچھ نکلنے سے پہلے مولا کی طرف سے آواز آئے کہ ہمارے شیعہ آ رہے ہیں، یعنی اس چیز کی ضرورت ہے جو آج کا پیغام کہ یہ زیارت کی بنیاد حضرت زینب نے رکھی اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی، لہذا علماء نے زیارت کو زائر کے لیے معراج سے تشبیہ دی ہے کہ زیارت کوئی معمولی شے نہیں ہے، زیارت زائر کی معراج ہے، اور ظاہر معراج کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے، اس لیے علماء نے تمام کی تمام وہ کیفیتیں جو رسول اکرم کو اپنی معراج میں ہوئی تھی وہ تمام کی تمام کیفیتیں علماء نے زائر کے لیے زیارت میں بیان کی ہیں، اس لیے کہ اگر آپ آئے معراج کا غور تو قرآن کریم رسول اکرم کی معراج یوں بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ،
اخلاص یاد آ جائے گا
تمہیں حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اور جو ظاہری تفسیر کرتے ہیں وہ ظاہری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ انسان کو گھمن، غرور، مال اور دولت یا اولاد کا، تو خدا نے یہ کہا ہے کہ جب تم قبروں میں جاؤ گے، حتیٰ زرتم المقابر، یہ قبروں میں جاؤ گے جو عام تفسیر ہے، تو اس وقت انسان کو جھٹکا لگے گا، احساس ہوگا کہ میں اس دنیا میں کس گھمن میں، کس غرور میں، کس تکبر میں کھویا ہوا تھا. مال نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا، کثرت اولاد نے، کثرت مال نے مجھے بالکل غافل کر دیا تھا. یہاں تک کہ جب قبر کی زیارت کرے تو پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، قبر کی زیارت کرنے کے بعد، یعنی قبر میں جانے کے بعد، اب اگر اس کو تذکر ہو تو فائدہ کیا؟ اس لیے کہ تذکر قبر میں جانے کے بعد ہو رہا ہے تو بے فائدہ، اس کو دوبارہ زندگی میں نصیب ہوگی نہیں. لہذا پہلا تو یہ کہ یہاں پہ قبور سے مراد قبر میں جانا نہیں ہے، بلکہ وہی مقابر سے مراد زیارتیں ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ یہاں پہ قبور سے مراد قبرستان ہے، تو اب ہمارا یہی کہنا ہے کہ جب عام قبرستانوں کا اثر یہ ہے کہ انسان کو آخرت یاد آنے لگتی ہے، تو پھر اہل بیت کے مقبرے کیوں اس قابل نہ ہو کہ جن پہ جانے کے بعد انسان کو آخرت یاد آئے؟ لہذا قرآن کریم کی آیت الحاق التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مقبروں کی زیارت کرو. مقبروں کی زیارت خود قرآن کریم کا حکم، اور جو ہمارے آئمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی بنیاد حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے رکھی. اور انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ جب متوکل کے دور میں زیارت پہ اتنی پابندیاں لگ گئی کہ ہر دو میں سے ایک کو قتل ہو کے جانا ہے، اگر ایک جا رہا ہے تو یا پیر کٹا کے جانا ہے یا ہاتھ کٹا کے جانا ہے، تو ایسے عالم نے عرض کیا تھا کہ خواتین بھی اپنے بچوں اور اولاد کو قربان کرنے کے بعد زیارت پہ جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ اس لیے کہ آج کے دور میں زیارت حسین واجب ہو چکی ہے، ابھی تک مستحب، لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں تو زیارت حسین اس لیے کہ اس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے. یعنی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کی بنیاد ثانیہ زہرا نے رکھی ہو، ہمارے آئمہ نے اس کو کس قدر ترویج دی ہے، کس قدر آگے بڑھایا ہے کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں تو اب ہمیں رکنا نہیں ہے، بلکہ زیارت اربعین، زیارت اپنی دل و جان سے انجام دینی ہے، کہ جو زیارت اربعین کی شکل میں اور اس کی اور ترویج کی صورت حال یہ کہ یہ امام دسویں امام کی صورت حال اور آگے بڑھیے. ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری ہے، علامت مومن پانچ ہے. گیارہویں امام نے فرمایا مومن کی علامت پانچ، ان میں سے ایک پہلی علامت زیارت اربعین کا پڑھنا، جو زیارت اربعین مفاتیح جنہ میں موجود ہے. انشاءاللہ کل روز اربعین اگر کربلا نہ جا سکے ہم تو جہاں بھی ہے زیر آسمان کا سب سے زیادہ ثواب ہے، ورنہ اپنے کمرے کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مسجد و امام بارگاہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جہاں بھی ہے. علامت کہ زیارت الرعین پر تھا ہو، ایک علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. تیسری علامت یہ ہے کہ خاک شفا پر سجدہ کرتا ہو. چوتھی علامت یہ ہے کہ جب بسم اللہ کہے تو بآواز بلند بسم اللہ کہے. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ شبانہ روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. مومن کی علامت یہ نہیں ہے کہ جو بہت سے بعض کتابوں میں اتنا پیٹ ایسا ہو، چہرہ ایسا ہو، بدن ایسا ہو، نہیں، بلکہ جو امام نے پانچوں کی پانچوں علامتیں بیان کی ہیں وہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو فقط شیعوں میں نظر آتی ہیں، ان کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اگر خاک شفا پر سجدہ کرنا علامت مومن ہے تو یہ فقط شیعہ ہی سجدہ کرتے ہیں، غیر شیعہ سجدہ نہیں کرتے. اگر علامت مومن بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھنا ہے تو بسم اللہ بآواز بلند پڑھنا یہ فقط شیعوں کا شعار بن چکا ہے. آپ کو مسجدوں میں اگر پہچاننا ہے کہ کون شیعہ ہے کون شیعہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ دوسری قوموں میں بسم اللہ سوروں کو بے بسم اللہ سے پڑھنا، شیعوں کے یہاں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنا، یہ دونوں کے دونوں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی بسم اللہ سے علی مراد ہے. ہم اپنی نمازوں میں بھی بسم اللہ زور سے کہہ کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں بھی علی ہے، اور تمہیں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو. اور اس کے بعد پانچویں علامت، چونکہ خاک شفا پہ سجدہ کرنا تو واضح ہے کہ ظاہر شیعوں کے علاوہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یہ خود ایک علامت ہے. دنیا میں جہاں بھی چلے جاؤ اگر دیکھو کہ خاک شفا پہ سجدہ ہے تو یقیناً شیعہ ہے، مومن ہے. تو یہ علامت ہے ان میں سے ایک زیارت الرعین، جو انشاءاللہ امید ہے کہ سب کے سب پڑھیں گے. لیکن آخری علامت وہ یہ کہ 51 رکعت نماز پورے دن میں پڑھتا ہو. یہ آج دوسرا پیغام. پہلا پیغام جناب زینب نے جس مشن کی بنیاد رکھی، شام سے آزاد ہونے کے بعد کربلا چلو، اربعین کربلا میں منانا ہے، وہ زینب کا مشن آج بھی زندہ ہے. پوری دنیا سے شیعہ کربلا اربعین منانے پہنچ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت زینب کا مشن. لیکن دوسرا مشن اور دوسرا پیغام جناب زینب کا یہی کہ جو علامت مومن امام حسین کی وصیت میں سے ایک وصیت، یا افتاح لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یہ جناب زینب کا مشن، جناب زینب کا پیغام کہ ظاہر ہے امام حسین کی وصیت میں جناب زینب سے جملہ کہہ کے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنے کا مطلب یہ ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ زینب کے کتنی بھی مصیبتیں ٹوٹ جائیں، زینب کے بازو پسے گردن بندھے رہیں، زینب کو زندان میں اسیر بنا کے کشا کشا پھرایا جائے، لیکن زینب کی نماز قضا ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ امام حسین واجب نہیں بلکہ نماز مستحبی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ نماز شب میں فراموش نہ کرنا. یعنی حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جس بہن کی نماز شب فراموش نہ ہو اس کی نماز واجب کیسے قضا ہو سکتی ہے. لہذا لبیک یا زینب کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہیں اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے دل سے آواز دیں کہ زینب ہم آپ کی آواز سے لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں. جس نماز کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے ہم بھی آپ کے شیعہ ہیں, یقیناً نماز ہماری بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جناب زینب نے ایسی ایسی صورتحال میں جو جس کو آپ نے فقط مصائب میں سنا ہوگا کہ امام سجاد نے رات کی تاریکی میں کبھی صحرا میں اسیری کے دوران کبھی زندان میں اندر جا کے دیکھا ہے تو زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. جب پوچھا گیا بیٹا کھانا پانی اتنا کماتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا پانی میں بچوں کو دے دیتی, لیکن بچوں کو دینے کے بعد اتنی کمزوری آ گئی کہ زینب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زینب نماز چھوڑ دے. لبیک یا زینب کا پیغام یہ ہے کہ زینب کہ جہاں امام حسین نے افتخار کیا تھا کہ جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے, ان کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ امیر المومنین جنگ صفین میں جنگ کے دوران ایک مرتبہ نماز سبق ہو جاتا ہے, امیر المومنین جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے اترتے ہیں, اترنے کے بعد فوراً اللہ اکبر, صحابی قریب سے اترتا ہے, مولا امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں, ہماری زندگی کا مقصد یہ نماز ہے, اسی نماز کے لیے ہم جنگ کر رہے ہیں. لیکن عاشور کے دن منظر عجیب دیکھا, جب ظہر کا وقت آیا ہے تو اصحاب حسین قریب جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں مولا دل چاہتا ہے کہ یہ آخری نماز آپ کی قضا انجام دی جائے. امام نے مسکرا کے کہا جعلک اللہ من المسلمین, اللہ تجھے نماز گزاروں میں قرار دے. یعنی ادھر علی کے صحابی جو میدان جنگ میں کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ جنگ کا ٹائم ہے نماز کا نہیں, ادھر حسین کے اصحاب کہ مولا دل چاہتا ہے مرنا تو یقینی ہے. یعنی کربلا میں ہم آئے ہیں تو شہادت دینے آئے ہیں, شہادت تو یقینی ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھنی چاہیے. یہ حسینیوں کا پیغام کہ اگر ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, زینب یا لبیک یا زینب ہمارا شعار ہے, تو ہمیں حسین سے یہی کہنا ہے کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں, آپ کے نام پر مجلس عزا, آپ کے نام پر عزاداری, آپ کے نام پر سینہ زنی, آپ کے نام پر ماتم, لیکن جو آپ فقط چونکہ زینب سامنے ہے, سامنے زینب ہے لہذا زینب سے کہہ رہے ہیں لا تنسینی فی صلاۃ اللیل, ورنہ حقیقت میں یہ پس پردہ ہر شیعہ سے پیغام ہے. اس لیے کہ زینب سامنے ہے, زینب سے رخصت ہو رہے ہیں لہذا حضرت زینب سے خطاب, ورنہ حقیقت میں یہ ہر شیعہ سے خطاب ہے کہ میرے قیام انہی چیزوں کا احیاء کرنا ہے. امام نے شب عاشور کی مہلت فقط اسی لیے لی ہے کہ ہمیں ایک رات عبادت کی مہلت مل جائے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حسین ابن علی کی نظر میں یہ عبادتیں کس طرح اہمیت رکھتی ہیں کہ خود ایک رات کی مہلت فقط عبادت کے لیے, ورنہ اس ایک رات میں لشکر کی تیاری کرنا ہے, لگا شسکر کو آمادہ کرنا ہے, نہ کسی کو بلانا ہے نہ کسی کو بھیجنا ہے, یہ تمام کی تمام باتیں تاریخی جو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن مقصد کیا تھا؟ عبادت الہی. تو اب یہ نماز ہے جس کا ہم پیغام دے رہے ہیں، یہ حضرت ثانیہ زہرا کے مشن کے اہم پیغام کہ زینب نے حالت اسیری میں بھی، زندان میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو روایات اور آیات میں روایات ان قبلت قبلت ما سوا، ان ردت ردت ما سوا، نماز کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ اگر نماز قبول تو پھر سارے اعمال قبول ہیں، یعنی تمام کے تمام اعمال اس نماز پہ موقوف. اگر نماز رد کر دی گئی تو پھر سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں، یا پھر اس کے دوسرے فوائد جو قرآن کریم میں ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی. اس کے علاوہ سینکڑوں فوائد نماز کے آیات اور روایات میں موجود ہیں جس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. فقط پیغام ہمیں لینا ہے کہ پیغام زینب یہ ہے، زینب کا مشن یہ ہے کہ زینب نے حالت اسیری میں نماز ترک نہیں کی ہے، بھوک و پیاس میں بھی نماز ترک نہیں کی ہے، بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے لیکن نماز چھوڑی نہیں ہے، تشنگی ہے، بھوک ہے، کھانا بچوں کو دے دیا ہے لیکن نماز ترک نہیں ہوتی. لہذا ہم شیعہ جو زینب کے نام پہ لبیک یا زینب کے نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ قیامت تک کے لیے پیغام کہ شہزادی ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی چاہت اور محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم سے نمازیں قضا نہیں ہوتی. لہذا بس اتنا ہی کافی ہے آج کے پیغام کے لیے، ایک تو زیارت کہ جس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی، اور ایک لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، نماز میں ہمیں فراموش نہ کرے جناب زینب کے عظیم پیغام. لیکن وہ پہلا روز روشن کی طرح آشکار ہے کہ زینب نے آزاداری کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد ایک مرتبہ دربار یزید میں مجلسیں برپا ہوئی، زینب نے تمام کی تمام 7 دن تک مسلسل مجالس اور تمام کے تمام شامی عورتوں کو بلانے کے بعد اپنا پیغام اپنا مشن ان تمام خواتین کے درمیان رکھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جس کو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مروان نے آ کے یزید سے کہا کہ یزید اگر زینب کی آزاداری کا سلسلہ شام میں باقی رہا تو کہ ایسا انقلاب آئے گا کہ شام میں بغاوت پھیلے گی، یہ شامی فقط تجھے قتل نہیں بلکہ تجھے قتل کرنے کے بعد بنی امیہ سے حکومت کو چھین لیں گے. لہذا جتنی جلدی ہو سکے اہل بیت کو شام سے رخصت کر دیا جائے. یہ وہی ایام ہے آج کی شب، چونکہ روایات مختلف ہیں کہ زینب نے چہلم شام میں منایا ہے یا کربلا میں، لیکن بہرحال اب اتنا عام ہو چکا ہے کہ اربعین کربلا میں منانا ہے. ادھر زینب مجلسیں کر رہی ہے، مجلسوں کی صورتحال یہ کہ جب مجلسیں اختتام پر پہنچنے تو ایک مرتبہ یزید حکم دیتا ہے کہ شہدا کے سروں کو ان کو واپس کر دیا جائے، شہدا کے سر اسیروں کو واپس کر دیے جائے جو مجلس حسین بنا رہے ہیں. ذرا آپ خود اندازہ لگائیں کہ جن بیویوں نے روز عاشور اپنے عزیزوں کو خدا حافظ کہا تھا، عزیزوں آج خیال کیجئے، ارے جس ام لیل واقعہ یہ ہے کہ آپ جب گئے حسین پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے ان کے ساتھی علماء نے پوچھا آیت اللہ آپ کے بے ہوش ہونے کی وجہ، اور پھر بے ہوشی میں آپ کے کچھ عجیب و غریب ہم حالتیں دیکھ رہے تھے، علامہ کہتے ہیں کہ جب میں بے ہوش ہو کے گیا میں نے دیکھا کہ قبر حسین کھلی ہوئی ہے، حسین بیٹھے ہیں، اور ایک مرتبہ خبر آتی جاتی ہے آدم آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور وہی کہوں گا ایک ایک نبی آیا حسین اس سے بعد میں پڑھے، اور جب انبیاء کی صورت حال ختم ہوتی ہے خبر آئی کہ رسول اکرم آ رہے ہیں، حسین دوڑے ہوئے گئے اپنے نام کا استعمال کیا، علی مرتضیٰ آ رہے ہیں دوڑ کے گئے، فاطمہ زہرا آ رہی ہے دوڑ کے گئے، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ جب سب آ گئے ایک مرتبہ دیکھا کہ اب تک حسین جس شان و شوکت سے استقبال کر رہے تھے اب حالت بدل گئی، ایک مرتبہ ماں کو پھینک کے اب ماں کو پھینک کے آگے بڑھے، میں نے پوچھا مولا اب ماں پھینک کے آگے بڑھنے کی وجہ بات یہ نہیں معلوم، اب شام سے
پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مومن مومنات پریشان حال ہوں کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو مومن مومنات مریض ہوں کو شفائے عاجل سے اپنے قابل عطا فرما، پالنے والے جو مومن بے اولاد ہوں کو اولاد کریم عطا فرما، معبود جن کو اولاد عطا فرمائی ان کے اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار عطا فرما، پالنے والے جن کو روزگار دیا ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، پالنے والے ہماری خواتین کو پردے سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری مسجد و امام بارگاہ کو آباد فرما، پالنے والے اشیاء اہل کرام جہاں کہیں بھی جس ملک میں جس لباس میں جس زبان میں جہاں بھی ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار اشیاء اہل کرام نے آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے